السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 20، سورۃ النمل، آیہ نمبر 60. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا رب بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کچھ آیت تک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرو اور اپنے رب کی ذات پر ایمان لے آؤ. ویسے بھی انسان جب تک غور و فکر نہیں کرے گا، وہ کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرے گا یا اپنی ذات پر غور و فکر نہیں کرے گا، یعنی آفاق اور انفس دونوں میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، تب تک وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا، یہ رب کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا اور صحیح بندگی نہیں بجا لا سکتا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے بننے کے لیے غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کر دیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. قلیلا ما تذکرون، یعنی غور و فکر کرنا ہے، تذکیر کرنا ہے. اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا رب بھی یہ کام کرتا ہے؟ تعال اللہ عما یشرکون، بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایک ایک آیت کو بھی اگر ہم لے لیں، ہم اس پر بہت کچھ ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم غور کریں پہاڑوں پر، ہواؤں پر جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے. کون ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا؟ کون بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک کانسیپٹ شروع سے رہا ہے کہ جب بھی لوگ دعا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی اور مذہب کے ماننے والے ہو، لیکن وہ آسمان کی طرف ضرور نگاہ اٹھاتے ہیں. یعنی یہ کانسیپٹ شروع سے رہا ہے کہ ایک اللہ موجود ہے، لیکن لوگوں نے کیا کہ اللہ کے شریک بنا لیے، بہت سارے شریک ٹھہرا لیے اور اپنے خود ساختہ جھوٹ گھڑ کر خود ہی مخصوص کر دیا کہ فلاں چیز کا دیوتا فلاں چیز کا دیوتا، بارش کا دیوتا الگ ہے، ہواؤں کا دیوتا الگ ہے، نعوذ باللہ. تو یہ سب جھوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کے لیے غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ کوئی اور الہ بھی ہو سکتا ہے بھلا اللہ کے ساتھ شریک؟ بالکل نہیں، یہ جھوٹ ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں. اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ام من یبدا الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. تو بار بار غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور تخلیق کی ابتدا کرنے والا اللہ ہے اور اس کا اعادہ بھی وہی کرے گا. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. یہ منکرین کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے اور متکبرین کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، یعنی جو بھی ایسی قومیں ہیں جو اللہ کو نہیں مانتی تو ان کے اوپر پھر عذاب آ کر رہتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو، وہ کہتے ہیں کہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون. یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ایمان لانے والوں کے لیے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کو خاص طور سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن کس کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے؟ مومنین کے لیے. اور چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قوموں کے جو واقعات بتائے جا رہے ہیں تو اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ لوگ عقل سے کام لیں، غور و فکر کریں، اور خاص طور سے بنی اسرائیل کے بہت سارے کام ہیں. تو یہاں پر بنی اسرائیل کی بھی بہت ساری باتیں اس میں ہیں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اس کا ذکر ہے اس کتاب میں. پہلے انبیاء کے واقعات ہے، اور یہ قرآن خاص طور سے مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے. اور جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ قرآن ہی ہمیں ساری خبریں دیتا ہے. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی علم دیا تھا جتنا کہ وہ دینا چاہتا تھا. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انبیاء غیب کا علم رکھتے تھے. تو غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ غیب کی باتیں جانتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے. تو قرآن میں قوموں کے واقعات بیان کیے گئے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، اور یہ مومنین کے لیے خاص طور سے ہدایت اور رحمت ہے. اب یہاں پر تھوڑی دیر ہم غور کریں تھوڑا سا کہ یہ کتاب میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہدایت اور رحمت ہے. لیکن یہ ہدایت آج ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم آج راستہ کیوں بھٹک رہے ہیں؟ ہم کیوں آج بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں سے قانون مانگتے ہیں، یا ہم کیوں دنیا کے قانون پر راضی ہو رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا کا قانون کوئی ہمیں نجات نہیں دے سکتا. دنیا کا قانون نہ ہمارے لیے دنیا میں فائدہ مند ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں فائدہ مند ہوگا. ہمارے لیے تو وہی چیز فائدہ مند ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے نازل کی ہے، وہ کیا ہے؟ شریعت. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے، اور وہ شریعت کی وجہ سے ہم راہ راست پا سکتے ہیں، ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. اور جب ہم اس شریعت کو فالو کریں گے تو لازماً اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اس کی شریعت کو نافذ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، آسمان سے رزق برسنے لگتا ہے، اور زمین اپنے خزانے کھول دیتی ہے. ماشاءاللہ کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی کتاب کو نافذ کرتے، اگر وہ تورات کو نافذ کرتے، تو تم دیکھتے کہ ہم آسمان سے ان کے لیے برکات کے دروازے کھول دیتے اور زمین ان کے لیے رزق کو بننے لگتی. تو یہ اللہ کی شریعت کو جب نافذ کیا جاتا ہے تو ہر طرف سے خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ ہوتی ہے تو یہ مومنین کے لیے قرآن کیسے ہدایت ہے اور کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو فالو کریں گے تو یہ کتاب صرف جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دینے کے لیے نہیں آئیں. یہ کتاب خوبصورت حریر و ریشم کے غلافوں میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں آئیں. یہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت ہی اونچی شیلف میں رکھ دیں کہ وہاں تک ہاتھ بھی نہ ہمارا پہنچ سکے. یہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ آپ صرف اس کو ہر جمعہ کی جمعہ نکال کر پڑھیں. یہ کتاب اس لیے بھی نہیں آئی کہ اپنے مرنے والوں پر اس کو پڑھیں کہ جب کوئی مرتا ہو تو تب قرآن کھلتا ہے گھروں میں. یہ کتاب اس لیے بھی نہیں آئی کہ اس کو سر پر اٹھا کر قسم کھانے کے لیے استعمال کیا جائے. اور یہ کتاب اس لیے بھی نہیں آئی کہ اس کے صفحات کو پانی میں گھول کر پیا جائے تاکہ برکت حاصل ہو. نہیں. اور یہ کتاب اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس کی آیات کو لپیٹ کر تعویذ بنا کر گلے میں لپیٹا جائے. نہیں. یہ کتاب اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس کی آیات کو لکھ کر لوہے قرآنی دیواروں پہ لگا دے تاکہ گھروں میں برکت حاصل ہو اور دکانوں میں برکت حاصل ہو. نہیں. یہ بہت ہی نہایت غلط کام ہے. یہ کتاب تو مومنوں کے لیے رحمت اور خوشخبری بن کر آئی ہے. یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اس کتاب کو تھام کر دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. تو جو اسے اپنا لیتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، ان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، عمل میں استقامت پیدا ہوتی ہے، اور ان کا یہ کام آخرت میں ان کے لیے بطور جنت کی صورت میں ملے گا، بطور انعام کے طور پر. یعنی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اس قرآن کو لے کر، تو پھر اس کی وجہ سے ان کو آخرت میں جنت ملے گی انشاءاللہ. تو بہرحال یہ قرآن کو ہمیں ایسے لینا ہے جیسے اس کو صحابہ کرام نے لیا تھا، اور ان کی دنیا بدل گئی تھی اور ان کی آخرت بھی سنور گئی ماشاءاللہ. پھر خاص طور سے مومنوں کے لیے تخصیص ہے اس آیت میں، آیت نمبر 77 میں، کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی باعث ہدایت کا باعث نہیں ہوتی، ہر ایک کے لیے رحمت نہیں ہوتی کتاب، بلکہ خاص کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہاں مسلمان کا لفظ بھی نہیں آیا ہے اور یہاں کوئی اور لفظ بھی نہیں آیا ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ للمومنین، مومنوں کے لیے. تو مومن کے لیے تخصیص کی گئی کہ اس قرآن میں مومنوں کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے اس میں بہت سارے فائدے ہیں. اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا قد افلح المومنون کی تحقیق، فلاح پا گئے مومن. کون تھے وہ مومن؟ الذین هم فی صلواتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں. تو مومنوں کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کر دیا، ان کی سب سے پہلی کوالٹی نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا ہے. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مومن بنے، اور مومن بننے کی صورت میں جو ہمیں فائدے حاصل ہوں گے کہ کتاب سے ہم کو رہنمائی ملے گی، ہمیں رحمت ملے گی، تو اس کے لیے پھر ہم کو اپنے اندر وہ کوالٹیز کو پیدا کرنا ہوگا. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں. مفسرین کہتے کہ یہاں پر انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم دعاء اذا ولوا مدبرین، یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ مردے سن نہیں سکتے. اور یہاں پر ایکچولی خاص طور سے خطاب کافروں کے لیے ہے کہ جو کافر لوگ ہیں تو قرآن سننے کے لیے وہ مردے ہو چکے ہیں، یعنی ان کو یہ ہدایت اور خیر وہ سننا ہی نہیں چاہتے، جیسے کہ مردے نہیں سن سکتے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مردے سنتے ہیں، لہٰذا تم اپنی حاجت ان کے سامنے بیان کرو، تو نہایت ہی غلط بات ہے. یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ مردے سنا نہیں کرتے، کیونکہ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم ان کو کچھ سنا بھی دو تو وہ جواب نہیں دے سکتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سن رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کی سوچ کے مطابق بتایا کہ اگر تم ان کو سنا بھی دو تو وہ تمہارا جواب بھی نہیں دے سکتے، وہ مردے. تو اس سے کہاں دلیل نکلتی ہے کہ وہ سنتے ہیں؟ اور اگر سنتے بھی تو کہ وہ حاجت پوری کر سکتے ہیں ہماری؟ وہ تو خود محتاج ہیں بےچارے مردے، وہ تو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو دعاؤں کے محتاج ہیں ہماری کہ کوئی لوگ ان کو دعا کرے ان کے لیے، ان کی مغفرت کی، تاکہ ان کو جو تکلیف ہے وہ دور ہو یا ان کی درجات بلند ہو. تو لہٰذا مردوں سے مانگنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اور اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو، تم تو اپنی بات انہیں لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں کرتے تھے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو 10 نشانیاں بتائی گئیں جو بالکل قرب قیامت کے قریب ہوں گی، نشانیاں 10 نشانیاں جس میں یاجوج ماجوج ہے، عیسی علیہ السلام کا نزول ہے، دھواں ہے، دابت الارض کہا جاتا ہے اس کو. تو دابت الارض ایک ایسا جانور نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا. اب اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا چاہیے؟ لیکن یہ جب 10 نشانیاں آ جائیں گے اس کے بعد پھر اس کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ كَذَّبْتُمْ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ذرا تصور کرو اس وقت کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیت کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا. اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ نہ بول سکیں گے. کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اسی میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اس سے زیادہ بہتر صلاح ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہال سے محفوظ رہیں گے. اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے کہ تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا ہی بدلہ پاؤ. ہر تجزون الا ما کنتم تعملون، کہ جیسا عمل ہوگا ویسے اس کی جزا ہوگی. تو عمل صالحہ کا اجر اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر عطا کرے گا. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ایک نیک کی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھ سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ایک برائی لے کر آئے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک ہی بدلہ دے گا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے کہ وہ دینے میں تو بہت سخی ہے، ماشاء اللہ غفور الرحیم ہے، اور برائی کے وقت بدلہ صرف ایک ہی دیتا ہے تاکہ بندے کو تکلیف نہ ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں. وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا, اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہو تعریف اللہ کے لیے ہے, ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے, اور تیرے رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن پر پابندی لگا دی تھی, اور وہ لوگ کہتے تھے کفار مکہ کہ ایسا کرو جب یہ قرآن پڑھ کر سنائے اللہ کے رسول تو اس وقت شور کرو, تالیاں بجاؤ اور آوازیں نکالو تاکہ قرآن ہی لوگ نہ سن سکیں, اور وہ لوگوں کو قرآن ہی سے دور رکھنا چاہتے تھے. اور اسی لیے کئی جو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو جب مکہ میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھو ایک فلاں شخص جادوگر, اگر وہ تم کو کچھ کلام سنائے تو نہ سننا کیونکہ اس کا کلام ساحرانہ ہے, وہ جادو کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ دن تک کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتا تھا تاکہ وہ قرآن کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے. بعد میں نے خود سوچا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میں تو عقل مند ہوں, میں اگر سن لوں تو ریجیکٹ کر دوں گا اگر صحیح بات نہ ہوئی. اور جب وہ قرآن سننے لگے تو انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ون اتلو القرآن, کہ یہ قرآن پڑھ کر مجھے سنانا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں قرآن پڑھ کر تمہیں سنا دوں. تو پہلا کام کیا ہوگا دعوت میں, قرآن پڑھ کر سنانا. اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی, قرآن کو سمجھانے کے لیے بہت لمبے چوڑے ایکسپلینیشن نہیں دیے, قرآن پڑھ کے سنا دیا کہ اس کلام میں خود اتنی تاثیر ہے, یہ معجزہ ہے, اصل میں یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ قرآن خود اٹریکٹ کرتا ہے ان لوگوں کو جن کے دل کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے. سورہ قصص مکی سورت ہے, اور قصص قصے سے ہم جانتے ہیں کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا قصہ کس کو کہتے ہیں, کہ آپ ایگزیکٹلی فالو کرنا, یعنی قدم سے قدم, یعنی ایک فوٹ اسٹیپس کو فالو کرنا, ایک کے پیچھے ایک چلنا. اسی لیے کینچی کو بھی قصہ کہا جاتا ہے. کینچی کیا کرتی ہے, بالکل ایگزیکٹ پیچھے پیچھے چلتی ہے اور کپڑے کو کاٹتی ہے. تو قصاص بھی اسی سے نکلا ہے. تو سورہ قصص مکی سورت ہے, اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قصے بیان کیے ہیں, اور سب سے زیادہ انبیاء کرام کے قصے بیان کیے, اور اس میں بھی سب سے زیادہ لمبا قصہ یا زیادہ دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے, اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. تو اس میں بھی ہم کو پھر دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسیمین تلک آیت الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیئا یستدعفو طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. توسیمین یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں, ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں, یعنی اس میں فائدہ ہے مومن کے لیے اگر وہ اس قصے کو پڑھیں. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں سے کیا فائدہ ہم کو ملتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا, اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا, اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے, اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہیں کو وارث بنائیں, اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں, اور ان سے فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا, پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے, اور کچھ خوف اور غم نہ کر, ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. واقعی فرعون اور حامان اور اس کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. اب یہاں پر وہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ام موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی. آپ دیکھیں وحی الگ الگ قسم کی ہوتی ہے, اور یہ وہ وحی نہیں تھی جو انبیاء کو کی جاتی ہے, اور نہ یہ وہ وحی تھی جو کہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے کیا. ظاہر سی بات ہے اس کو شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے اس کا کام سجھانے کے لیے وحی کی, یا ام موسیٰ کے دل میں بات ڈالنا, خیال ڈالنا, جس کو ہم الہام کہتے ہیں, جو اندر سے ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ایک خیال کا پیدا ہونا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے, تو اس کو الہام کہا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ بچے کو دریا میں ڈال دیا جائے اور ہم اسے واپس لوٹائیں گے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کتنا سچا ہوتا ہے, کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹایا, اور یہ واقعہ ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں. لیکن یہاں پر ام موسیٰ کا سوچے کہ یہ ماں کے دل کا مضبوط ہونا, ان کی ماں کے دل کو رباط ملنا کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دریا کے سپرد کر دینا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذها ولدا وهم لا يشعرون. فرعون کی بیوی نے اس سے کہا کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ سبحان اللہ، واقعی میں حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی وہ تو ایمان لائی ماشاءاللہ، اور ان کے لیے ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی مثال بھی پیش کی ہے، اور ان کے لیے گھر کا وعدہ بھی کیا ہے، جنت میں گھر کا وعدہ، اور وہ موسیٰ علیہ السلام واقعی میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے کہ وہ ایمان لے آئی ماشاءاللہ، اور پھر آخر میں ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بلند درجات ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے محبت ڈال دی کہ ایک بچہ جس کو فرعون ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے لڑکوں کا قتل کر دیتا تھا، لیکن اسی کے گھر میں وہ بچہ پہنچا، وہی دریا کے کنارے پہنچا جہاں ان کا محل تھا، اور ان لوگوں نے اس کو اٹھا لیا اس بچے کو باسکٹ میں، اور انہیں دشمن کے گھر پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے دشمن کے گھر میں ہی پرورش کروا دی اس بچے کی۔ سبحان اللہ، یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قدرت کاملہ ہے یہ۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والے میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ اب یہاں پر ام موسیٰ کو پہلے وحی کی گئی کہ بچے کو باسکٹ میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا جائے۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ربطنا کا لفظ ہے کہ اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ باندھ لیا ہوتا، مطلب یعنی وہ ذکر کر دیتی کہ میں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا، یہ بیٹا ہے، تو اب جیسے ہی پتہ چل جاتا تو پھر تو بچے کو قتل کر دیتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کیا کہ نہیں، یہ راز فاش نہیں کرنا ہے بلکہ تم اس کو دریا میں ڈال دو۔ تو یہاں پر بچے کو انہوں نے ڈال دیا، اور پھر بہن کو دوسری اپنی بیٹی کو کہہ رہی کہ جاؤ اور دیکھتے جاؤ کہ باسکٹ کہاں جاتی ہے، اور بہن خاموشی سے چلتی چلی جا رہی تھی۔ اور جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ آپ دیکھیں بہنوں کو کیسے بھائیوں کی محبت ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں اسے اٹھا لیا گیا، اور جب بچہ بھوک سے رونے لگا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کسی کا وہ دودھ، یعنی یہاں پر ہم نے چھاتیاں حرام کر دی تھی، کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے اور بہت روتے جاتے تھے، تو تب وہ لڑکی بھی جمع غفیر میں شامل ہو گئی جو وہاں پر اس افراتفری میں لوگ جمع ہو گئے تھے، تو کسی کو پتہ نہیں چلے کہ یہ کون لڑکی ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا، اور اس میں جو نام ہم کو ملتا ہے، مریم نام ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا جو اسرائیلی کتابوں میں، تو اس لڑکی نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ نہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ آپ دیکھیں اللہ کا وعدہ کیسے سچا تھا، اور کیسے اللہ تعالیٰ واپس لوٹا لایا بچے کو کہ دودھ پینے کے لیے بچہ ہونے کے پاس لوٹا دیا گیا۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی والدہ کا دودھ پیا تو وہ خاموش ہو گئے، کسی عورت سے وہ دودھ نہیں پی رہے تھے، اور یہ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو دودھ پلا کر انہوں نے ڈالا تھا شاید، یعنی بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ دودھ پلا کر انہوں نے دریا میں ڈالا تھا۔ تو اس طرح ہم نے موسیٰ کی ماں کو اس کے پاس ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لایا تھا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اس لیے ہم کو اپنے اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نے کل سورہ فرقان کی دعا بھی پڑھی تھی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اپنی اولاد کے لیے دعا کریں کہ ہماری اولاد واقعی میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو ام موسیٰ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکل وقت میں انہوں نے صبر کیا اور ثابت قدمی دکھائی، تو یہ ایمان کی مضبوطی میں سے ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ تو مضبوط کیسے ہوتا ہے دل اور ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ صبر سے اور ثابت قدمی سے، استقامت سے۔ تو یہ جو لوازمات ہیں یہ ایمان کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کی نشو نما مکمل ہو گئی، تو ہم نے انہیں حکم دیا، حکم اور علم سے نوازا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال هذا من أمل الشيطان إنه أدو مدل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے. چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام، انہیں ایک طرح سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے دل میں ہمدردی کا جو جذبہ تھا، اور وہ جانتے تھے کہ وہ کس قوم کے ہیں، یعنی وہ بنی اسرائیل کے تھے، وہ جانتے تھے کیونکہ ان کی والدہ نے ان کو باسکٹ میں ڈالا تھا، اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے آیا. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ دودھ پلانے کی غرض سے ان کو روزانہ لے جایا جاتا تھا بنی اسرائیل کے محلوں میں اور ان کے گھر پر، تو ان کی ہمدردیاں بنی اسرائیل سے تھی. حالانکہ وہ پلے بڑے محل میں تھے اور فرعون کی قوم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں ساری بنی اسرائیل کے ساتھ تھیں. اور کیسے ان کی پرورش ہوئی تھی، جو کہ ان کی ماں نے ان کی پرورش کی تھی، کیونکہ ان کی ماں کے پاس ان کو لوٹایا گیا تھا. تو ماں نے، آپ دیکھیں کیسی پرورش کی، کہ ان کے دل میں جو جذبہ ڈالا، جو ان کے دل میں خیالات اور احساسات تھے کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے، اور ان کو اپنی قوم کی فکر تھی کہ اپنی قوم کو کسی طرح سے آزاد کروانا ہے جو آج وہ مظلوم اور غلام بنی ہوئی ہے. تو لہٰذا ان کی ساری ہمدردی کس کے ساتھ تھی؟ اپنی قوم کے ساتھ تھی. تو جب ان کی قوم کے ایک شخص نے ان کو پکارا مدد کے لیے، اور اس پر فرعون کی قوم کا آدمی کچھ ظلم کر رہا تھا، تو یہ فوراً مدد کو پہنچے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک گھونسا مارا، اور ان کا انٹینشن اس کو ختم کرنے کا نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے کیسا کریں گے وہ ختم، وہ صرف ایک مار مارنا چاہتے تھے، لیکن وہ گھونسا ایسے لگا، ظاہر سی بات ہے طاقتور انسان تھے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان کی اس تربیت اور ٹریننگ کا نتیجہ تھا جو انہوں نے فرعون کے محل میں پائی تھی، کہ ان کو ہر علوم و فنون سے وہاں پر آراستہ کیا گیا تھا، یعنی ساری چیزیں ان کو سکھائی گئی تھی. ایک محل میں رہتے ہوئے کیسے چیزیں سیکھ سکتا ہے انسان، آپ تصور کر لیں. تو وہ سب ان کو سکھایا گیا تھا، اور ماشاء اللہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ طاقتور بھی تھے موسیٰ علیہ السلام. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ لڑکی نے، ہم ابھی آگے پڑھیں گے، وہ لڑکی نے کیا کہا کہ قویون امین، قوت والے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، تو یعنی بہت طاقتور تھے موسیٰ علیہ السلام ماشاء اللہ. تو ایک گھونسے میں کیا ہوا کہ وہ شخص کی ڈیتھ ہو گئی. اب لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی احساس ہوا کہ وہ شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ بہت افسوس کرنے لگے اور پچھتانے لگے، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ یہ سب شیطان کے کاموں میں سے، جس نے یہ کام کروا دیا. اب سبحان اللہ، یہ بھی دیکھیں کہ کیسے انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا ماشاءاللہ. اور یہ سب کوالٹیز کہاں سے آئی تھی؟ والدہ کی تربیت سے. یعنی ادھر ان کی والدہ سے تربیت بھی ہو رہی تھی، اور والدہ چونکہ مسلمان تھی ماشاء اللہ، تو لہٰذا ادھر ان کی تربیت بھی ہو رہی تھی والدہ سے، اور ادھر فرعون کے محل میں رہ کر ان کو سارے علوم و فنون بھی آ رہے تھے. تو ان کی والدہ سے انہوں نے کیا سیکھا تھا؟ کہ مشکل وقت میں جزا فضا کرنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. تو انہوں نے یہ نہیں سیکھا تھا، بلکہ یہ انہوں نے سیکھا تھا کہ کمزور کی، یعنی مظلوم کی مدد کی جائے. تو دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اسے دفع، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اس کوالٹی سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں اور اصلاح کریں. بعض اوقات کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ دو لوگوں میں جھگڑا جب ہوتا ہے تو اس کو اور مزید ہوا دیتے ہیں اور مزید بڑھاتے ہیں. تو ایسا کرنا یہ شیطان کی کارستانی ہے، بلکہ اگر کوئی صحیح مسلمان ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس جھگڑے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرے گا اور اصلاح حال کی کوشش کرے گا. اور سب سے بڑی بات ہمیں یہاں سیکھنے کو ملی کہ کتنی بھی بڑی خطا ہو، چاہے وہ کسی کا قتل ہی کیوں نہ ہو، آپ کا انٹینشن نہیں تھا کسی کو کوئی تکلیف دینا، کسی کو مارنا یا تکلیف دینا یا کوئی ایسے غلط کام کا کوئی انٹینشن نہیں تھا، لیکن ہو جائے وہ اچانک، تو اگر غلطی سے ایسا کوئی کام ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں، چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہوا ہو. اور جیسے ہی کوئی خطا ہو جائے فوراً اپنے رب کی طرف پلٹائیں، اس سے معافی طلب کریں، اپنی خطا کا اقرار کریں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما ہے، معافی مانگی، ادھر معافی مانگی، فغفر اللہ، ہم نے اسے معاف بھی کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دے گا انشاءاللہ. بس یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹنے کی خواہش نہ ہو، ہمارے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو اور واپس پلٹ آئیں. ایک بار خطا ہو جائے اگر، سو بار ادب سے توبہ کر، ایک اشک یہاں کا بہتر ہے، وہاں گریا و پہم کیا ہوگا. یعنی دنیا میں ایک آنسو بھی اگر آپ بہاتے ہیں اللہ کی یاد میں یا اپنی غلطی پر، افسوس اور پچھتاوے پر، تو وہ بہت مطلوب اور محبوب ہے. لیکن آخرت میں اگر روتے رہیں گے اور نالے بھی بھر جائیں گے رونے رونے سے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر خطا ہو جائے تو کیا کریں؟ معافی طلب کریں. اور دن بھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں 100 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں، تو ہم کو بھی 100 دفعہ تو استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح کے دانے گھوم رہے ہیں اور سارے کام شروع ہیں، اچھا آج اللہ اکبر اللہ اکبر، کام والی نہیں آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کام والی آج کیوں نہیں آئی؟ اچھا ٹھیک ہے، آج کے پیسے کاٹ دینا اس کے، یعنی اس نے ایک دن غیر حاضری کی ہے تو لہٰذا پیسے کاٹ کر دینا. اور پھر استغفر اللہ شروع ہے تو نہیں، ایسا نہیں، ایسا استغفر اللہ تعالیٰ کو مطلب نہیں ہے، بلکہ دل سے ہو اور دل میں ندامت ہو اور شرمندگی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تم نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا؟ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ظالم قوم سے بچا لے، ظالم لوگوں سے بچا لے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسرے دن بھی وہ اس شخص کی مدد کے لیے نکلے تو کیا ہوا، پتہ چلا کہ اس شخص نے کہہ دیا کہ کل جس طرح سے تم نے قتل کیا تھا کہ آج بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ یعنی ابھی تو کیا ہو گیا تھا، پہلے دن وہ قتل کا معاملہ چھپ گیا تھا اور کسی کو پتہ نہ چلا تھا، لیکن اب اس شخص کے کہنے کی وجہ سے یہ بات سب کو پتہ چل گئی۔ تو پہلے جو احسان اللہ تعالیٰ نے کیا تھا ان کے اوپر کیا تھا کہ وہ معاملہ چھپا رہ گیا اور دشمن قوم کے کسی فرد نے ان کو نہیں دیکھا اور وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ میں کبھی کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا، یعنی میں مدد اور اعانت ان لوگوں کی نہیں کروں گا جو ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اور بہرحال جب انہوں نے یہ عہد کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ لیکن پھر دوسرے دن وہ معاملہ پیش آیا اور پھر وہ جب بڑے اور پھر اس طرح سے معاملہ پیش آیا تو پھر کہیں سے اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کی ماشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے وہ مومن شخص ہو جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، جس کا ہم آگے ذکر پڑھیں گے۔ تو اس شخص نے آ کر پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور چونکہ وہ محل میں پلے بڑے تھے تو ہو سکتا ہے وہاں ان کے بہت سارے لوگوں سے دوستی بھی رہی ہو جو ان کے خیر خواہ ہوں، تو ان لوگوں نے آ کر خبر دی کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا کہ امید ہے میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکالے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی جو کوالٹی ہے اگر ہم اس پر چاہے تو بہت کچھ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور واقعی میں اس کے بہت سارے پوائنٹس بنتے ہیں، اور مفسرین نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو پرسنالٹی ہے آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے، کس شخصیت کے مالک وہ نظر آتے ہیں، یا ان کے اندر کیا جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار، ہمیشہ دوسروں پر احسان کرنے والے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والے۔ اب یہاں پر چلے، اب آپ دیکھیں کہ کیسے بے یار و مددگار تھے، تنہا نکل گئے، پتہ نہیں کیسے سفر کیا، نہ کوئی سواری کا ذکر ملتا ہے، نہ کوئی ساتھ میں ساز و سامان کا ذکر ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے اکیلے تنہا نکل گئے ہوں، ہو سکتا ہے سواری بھی ساتھ میں نہ ہو، ہو سکتا ہے کوئی توشہ بھی ساتھ میں نہ ہو، اور نکل گئے مدین کی طرف اپنی جان کو بچانے کے لیے، اور دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم سے مجھے نجات دے، تو اللہ تعالیٰ نے نجات بھی دے دی، اور یہاں تک کہ مدین پر پہنچے، اور بہت دور کا علاقہ ہے، کوئی نزدیک کا علاقہ نہیں ہے۔ جب مدین پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا، اب جب تھک کر وہاں وہ ایک جگہ کھڑے رہ گئے ہوں گے، کوئی شہر میں پہنچے ہوں گے یا کوئی دیہات یا بستی میں پہنچے ہوں گے، تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ کنویں کے پاس میں پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، جانور بھی ہوں گے وہاں، چرواہے ہوں گے، اور دیکھا کہ ایک طرف دو لڑکیاں بھی کھڑی ہیں اور وہ بھی جانوروں کو روکے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، ان کا فطری جو جذبہ تھا کہ ان لڑکیوں سے پوچھ لیا، پہلی بات تو ہو سکتا ہے اس لیے پوچھا کہ سارے تو مرد پلانے آئے ہیں، تم کیوں پلانے آئی ہو؟ تو ان سے لڑکیوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا، ما خطبکما، کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے آئے ہیں، اور ہمارے والد چونکہ بہت بوڑھے ہیں اور وہ نہیں آ سکتے، اور ہم اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ چرواہے یہاں سے ہٹ جائے، تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ اب دیکھیں، اس زمانے میں بھی کانسیپٹ کیا تھا کہ عورت اور مرد ایک ساتھ مکس نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ کتنا پرانا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ سوچیں. اور بعض مفسرین بہت پرزور انداز میں کہتے ہیں، بلکہ بہت سارے مفسرین نے، میجورٹی نے کہا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے. یہ شعیب علیہ السلام کے فالوورز میں سے ایک مسلمان شخص ہے جن کی یہ دونوں بیٹیاں تھیں. تو زیادہ جو بہتر بات لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ شعیب علیہ السلام کے فالوورز میں سے کوئی شخص تھے جو کہ مسلمان تھے، جو ان دونوں لڑکیوں کے والد تھے، یعنی مسلمان تھے وہ اور شعیب علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے، یعنی وہاں پر وہ شعیب علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے. تو بہرحال یہ مسلمان لوگ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے انہوں نے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا اکیلے کھڑے ہوتے ہوئے، تو لہٰذا انہوں نے فوراً پوچھ بھی لیا ان سے، اس سے کیا پتہ چلتا کہ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، لوگوں کو ان کی مدد کی جائے یا ان کو کوئی نصیحت کی جائے یا خیر کے کاموں میں جلدی کی جائے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے فوراً کیا کہا کہ لاؤ میں پلا دیتا ہوں پانی. یعنی ابھی بالکل اجنبی ہیں اس شہر میں، کوئی جان نہ پہچان، خود پریشان حال ہو کر ابھی اتنا لمبا سفر طے کر کے پہنچے ہیں، اور ابھی اپنی فکر نہیں، ہو سکتا بھوکے بھی رہے ہوں، ہو سکتا پیاسے بھی رہے ہوں، ہو سکتا بہت ساری ان کو حاجات ہوں ابھی، لیکن کچھ اس کی ان کو فکر نہیں اور پرواہ نہیں ہے. بلکہ یہاں پر بھی کس چیز کی پرواہ ہے؟ دوسروں کی مدد کر دی جائے، اور اسپیشلی خواتین کی. تو لہٰذا اور یہ انٹینشن بھی ہونا چاہیے. آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کچھ لڑکے مدد کرتے ہیں لڑکیوں کی، کہ اپنی گاڑی روک دی، کوئی لڑکیاں کھڑی ہیں بس کے انتظار میں اور لا کر گاڑی روک دی، تو یہ تو کوئی یہ مدد نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی لڑکیاں اس طرح سے کوئی سفر نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ اچانک. تو مدد کب کرنی چاہیے؟ جب کوئی واقعی میں مشکل میں نظر آ رہا ہو اور آپ کا انٹینشن یہ ہو کہ آپ اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہو، نہ کہ اپنا جو غلط آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا چاہ رہے ہو، نہیں. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو مدد کا جذبہ نظر آتا ہے، اور انہیں فوراً کہہ کے جانوروں کو پانی پلا دیا. اور آپ دیکھیں وہ لڑکیاں بھی کتنی سمجھدار تھیں، انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے بارے میں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہم کیوں آ گئی، بلکہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ نہیں آ سکتے، اور ہم انتظار میں کہ یہ لوگ ہٹے یہاں سے تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں. یعنی وہ مکس نہیں ہونا چاہتی تھی مردوں میں. تو اس زمانے سے عورتوں اور مردوں کا جو اختلاط ہے وہ منع ہے. یعنی ہر نبی کی قوم نے یہ چیز کی ہے، اور ہر نبی کی تعلیم یہی رہی ہے کہ اس طرح سے مرد اور عورتیں ایک ساتھ مل کر کام نہ کریں. پھر اب کیا ہوا؟ جب انہوں نے پانی پلا دیا اور وہ جانوروں کو ان کو واپس بھی دے دیا، اور کوئی شکریہ کی توقع بھی نہیں رکھی، اور پھر کیا؟ کہا جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں نے انہوں نے جانوروں کو ان کے حوالے کر دیا اور بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بھلائی تو مجھے نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں. کتنی پیاری دعا ہے آپ دیکھیں. اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ دعائیں کرتے رہیں تو آپ کو، جس کی شادی نہیں ہو رہی تو شادی بھی ہو جائے گی، جاب نہیں تو جاب بھی مل جائے گی. خیر کوئی یہ جاب اور شادی کے لیے دعا نہیں ہے، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو ان کو اس دعا کے بعد ماشاء اللہ گھر مل گیا، جاب مل گئی اور شادی بھی ہو گئی، ماشاء اللہ بہت ساری چیزیں مل گئی. ایک اچھے ماشاء اللہ کیئر ٹیکر جو شعیب علیہ السلام کے فالوور تھے وہ بھی ان کو مل گئے، جو ان کو اچھی نصیحت کرنے والے تھے. تو اے پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں. پھر کچھ دیر نہ گزری تھی، فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. اب یہاں پر وہ لڑکیوں میں سے، یعنی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرمحیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں، یعنی اجرت. موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. سبحان اللہ، دیکھیں کیسے ایک کے بعد ایک کڑی ملتی جا رہی ہے. آپ جب اللہ کی خاطر کچھ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے مدد کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے. اب یہاں پر وہ والد کتنے خوددار اور کتنے ایماندار ہوں گے، وہ لڑکیوں کے والد، کہ انہوں نے کہا کہ اچھا کسی نے تمہارے لیے کام کر دیا ہے تو اس کو اس کی اجرت دینا ضروری ہے. اب اگر ہماری کوئی مدد کر دے تو ہم تو اس کو کوئی اجرت نہیں دیں گے، ہم تو کہیں گے اچھا بہت خوش ہوں گے کہ فری میں ہمارا کام ہو گیا. لیکن سبحان اللہ، وہ کیسے ایماندار شخص تھے وہ لڑکیوں کے والد، کہ انہوں نے بھیجا بیٹی کو اور کہا کہ جاؤ اور بلا لاؤ تاکہ وہ اجرت دے. اور وہ لڑکی کا جو انداز یہاں بتایا گیا کہ وہ کیسے چل کر آئی، یعنی پہلے تو وہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو انہیں جو دو خواتین وہاں نظر آئیں وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی تھیں، خاص آپ غور کریں اس پر، وہ مکس اپ نہیں ہو گئی تھی مردوں میں، ایک طرف ہٹ کر کھڑی تھی. پھر دوسری طرف جب انہوں نے مدد کر دی، اور یہاں ایک اور بات ہم کو سیکھنے کو ملتی کہ اپنے میں سے جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کرنا چاہیے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں محتاج ہوں، تو جو بھی بھلائی نازل کرنا چاہے میں اس کا محتاج ہوں. تو پھر کیا ہوا؟ فوراً وہ لڑکی آ گئی. اور تمشی الستحیا، تو خواتین کی جو خاص خوبی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو چیز خواتین کو خوبصورت بناتی ہے وہ حیا ہے، اور اس لیے کہا گیا کہ سب سے، یعنی جو خواتین کا زیور کہا گیا ہے حیا کو. اور آپ کو یاد ہوگا قرآن میں پڑھا ہوگا کہ قاصرات الطرف کا لفظ آتا ہے قرآن میں، کہ جو جنت کی حوریں ہوں گی ان کی جو خاص خوبی ہوں گی کہ وہ نگاہیں جھکانے والیاں ہوں گی، یعنی ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. تو حیا ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہے، اور اسپیشلی عورت کو، کہ سب سے خوبصورت اور جب سب سے بہترین جو زیور کہا گیا ہے عورت کے لیے وہ حیا ہے. اور حیا صرف چلنے پھرنے میں ہی نہیں ہے، حیا لباس میں، حیا آپ کی عبائے میں، حیا آپ کی نگاہوں میں، حیا آپ کی بول چال میں، ہر چیز میں حیا ہوتی ہے. اور حیا انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے، جس میں بھی حیا ہوگی وہ اسے خوبصورت بنا دے گی. اور جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہیں حیا نہیں تو پھر جو چاہے کرو، یعنی تم پھر جانور بھی بن سکتے ہو. تو حیا انسان کو خوبصورت بناتی ہے، حیا انسان کے ایمان کو مکمل کرتی ہے، اور حیا خیر ہی خیر لاتی ہے. اور ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے دین کا اخلاق حیا ہے، سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنواری دوشیزہ سے زیادہ حیا دار تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ حیا آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے. تو یہاں پر حیا کی فضیلت بتائی گئی کہ یہ مومنات کے لیے شرف ہے، عفت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے. یعنی جس کے اندر حیا ہوگی وہ پاکیزہ بن جائے گا، وہ عفت ماب بن جائے گا، وہ صحیح مومنہ ہوگی، وہ خاتون یا وہ لڑکی جس کے اندر حیا ہوتی ہے. تو اگر ہم اس پر بات کریں تو کافی لمبا ہمارا ٹائم ہو جائے، لیکن ہم کو یہ کوالٹی خصوصاً اس پر غور کرنا چاہیے ان دونوں لڑکیوں کی، کہ جو حیا کے ساتھ چل کر آئی تھیں. پھر انہوں نے جب واپس پہنچے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ان کے گھر پر، تو انہوں نے پورا قصہ کہہ سنایا، اور تب انہوں نے کہا لڑکیوں کے والد نے کہ اب تم ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو. پھر وہ لڑکی نے دوبارہ کیا کہا، قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. آپ دیکھیں خواتین نگاہوں سے پہچان لیتی نا، یعنی خواتین کو خود اندیشہ ہو جاتا، اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کس نظریے کا حامل ہے. یعنی کوئی اگر مدد کر رہا ہے تو آپ ان کی نظروں سے پہچان جائیں گی، ان کے رسپیکٹ کرنے کے انداز سے پہچان جائیں گے کہ وہ واقعی میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو رویہ ہوگا، کیسا وہ رویہ ہوگا کہ خواتین سے کس طرح بات کی جائے، کس طرح رسپیکٹ دیا جائے، یا آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالی جائیں، تو ان کا جو بات کرنے کا انداز ہوگا اس سے وہ لڑکیاں سمجھ گئی کہ یہ امانت دار ہیں اور قوی بھی ہیں، کیونکہ جانوروں کو پانی پلا دیا ماشاء اللہ، یعنی طاقتور بھی ہیں. تو اگر کوئی کوالٹی کسی کے اندر ہو سکتی ہے، اور یہاں خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کی جو صفات بتائی گئی کہ القوی الامین، یعنی قوت والے بھی تھے اور امانت دار بھی تھے. ان لڑکیوں کے والد نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے یہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. سبحان اللہ، کتنے نیک شخص ہوں گے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ من الصالحین، یعنی تم میرے پاس جاب قبول کر لو، میری آفر، انشاءاللہ تم مجھے اچھا آدمی پاؤ گے، یعنی میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا، کوئی ظلم نہیں کروں گا. اور جب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مدت پوری کی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10 سال کی مدت پوری کی تھی، یعنی 8 سال نہیں بلکہ 10 سال کی مدت پوری کی، اس کے بعد وہ واپس مصر آئے. آپ سوچے 10 سال وہ وہاں رہے، اور جب پھر ان کی پوری فیملی وہاں پر ماشاءاللہ ہو سکتا بچے بھی ہوں گے، وہ گرون اپ ہو چکے ہوں گے، اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو پھر راستے میں ان کو نبوت ملی ماشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے معاملہ طے ہو گئے. اور کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، ماشاءاللہ جب گھر سے نکلے بے گھر ہو گئے اور دوسرے شہر میں چلے گئے، یہاں تک کہ دوسرے ملک میں پہنچ گئے، تو ماشاءاللہ وہاں پر جاب بھی مل گئی، رہنے کے لیے گھر مل گیا ماشاءاللہ، اور بیوی بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی ماشاءاللہ، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ایسے پھر مدد فرماتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی اور مصر کی طرف واپس چل پڑے، اور یہیں پر راستے میں پھر انہیں نبوت ملی. جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا، تو تور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بلکھا رہی ہے، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو کھینچ لے. یہ دو روشن نشانیاں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، یعنی فصیح زبان ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیجتا کہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانی لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے، حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی رب کو نہیں جانتا، ہاں مان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں تکبر کی انتہا ہے، یہ کس قدر غرور اور تکبر تھا کہ اس نے اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ پھر اور نے کہ اپنے حامان اپنے وزیر سے کہا کہ ایک اونچی عمارت بنوا دے تاکہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کی اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا، اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے، تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم تور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول سے خطاب ہے، یعنی ابھی تک واقعہ کس کا بیان ہو رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا، اور اب کس کے بارے میں، یہاں پر کس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبریں ہم تمہیں سنا رہے ہیں اور تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کلام کیا تھا، یا اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب یہ سب واقعات پیش آئے تھے؟ تو بتانا مقصود ہے کہ اے نبی، آپ اس وقت موجود نہیں تھے بلکہ خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں، لہذا سننے والوں کو اس پر ایمان لانا چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کہ یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو، یعنی اس سے زیادہ بہتر کتاب، یعنی تورات اور قرآن سے بہتر۔ تو یہاں پر اہل مکہ نے جو اعتراض کیا تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی گئیں، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دی گئیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی گئیں تب بھی تو نہیں مانا فرعون اور اس کے ماننے والوں نے، تو ان کو نشانیاں دے کر کون سے وہ لوگ ایمان لے آئے کہ تم بھی ایمان لے آؤ گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو، میں اس کی پیروی اختیار کروں گا، اب اگر وہ تمہارا مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے؟ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، یعنی جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ شرائط پیش کرتے ہیں، یعنی یہ ان کے نہ ماننے کی دلیل ہوتی ہے، وہ شرائط پیش کرنا چاہتے ہیں کہ شرائط اپنے رکھتے ہیں تاکہ ان کی شرائط پوری ہو، اصل میں ان کو ماننا نہیں ہوتا ہے، اور یہ خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے نفس کی پیروی سے ہم کو اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ گمراہی کا ذریعہ ہے، اور جو نفس کی پیروی کرتا ہے وہ، یعنی خواہشات کی پیروی بغیر علم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور علم انسان کو نفس کی پیروی سے بچاتا ہے اور آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے، تو لہٰذا علم حاصل کیا جائے، صحیح علم جو ہم کو نفس کی پیروی سے بچا سکے اور خواہشات کی پیروی سے بچا سکے، کیونکہ ہم نے دیکھا جب سورہ آراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ شخص جو اللہ کی آیتوں سے نکل بھاگا تھا، جبکہ ہم نے اس کو اپنی آیت کا علم بخشا تھا، اس نے خواہشات کی پیروی کی، فتبا ہوا ہو فکان من الغاوین، تو وہ گمراہ ہونے والے میں شامل ہو گیا. فاتبعہ الشیطان، شیطان نے اس کی پھر پیروی کی، یعنی شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور پھر وہ زمین کی طرف چھپ کر رہ گیا اور اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. تو لہٰذا یہ جو اللہ کی کتاب سے ہٹ کر کوئی علم حاصل کرے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا. تو صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے جو انسان کو خواہشات اور ہوا سے بچاتا ہے، نفس کی پیروی سے بچاتا ہے. اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کو یہ سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین، کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں. آج لوگ قرآن سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ کیونکہ اپنی کتاب کو بالکل چھوڑ بیٹھے ہیں، اس لیے یہ کتاب ان کو پسند نہیں آتی، یعنی اجنبی ہو گئی ہے کتاب ان کے لیے. اور کیونکہ جو اہل کتاب تھے وہ بھی تورات کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ وہ کتاب ان کے لیے اجنبی تھی، عام لوگ پڑھتے نہیں تھے کتاب کو، نہ ان کو اس کتاب سے انسیت تھی، نہ وہ اس کتاب سے واقف تھے، بالکل نابلد تھے. تو جب کتابیں اجنبی ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کتاب سے محبت نہیں رہتی. تو ہم کو بھی اس قرآن کو کھولنا پڑے گا، اور ہمارا بھی پھر وہ معاملہ ہونا چاہیے کہ قالوا آمنا به انه الحق من ربنا، کہ ہم اس پر ایمان لائے اور واقعی میں یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور ہم تو پہلے ہی فرما بردار ہیں. تو قرآن سے قریب کیسے ہم ہو سکتے ہیں، قرآن سے دوری کیا ہوتی ہے، یہ سب ہم کو سوچنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا. میں خود سوچوں کہ قرآن میرے لیے اجنبی ہے یا میرے لیے اس میں ساری وہ آیتیں جو میری جان پہچان کی ہیں، جس کو میں جانتی ہوں. اور یہ قرآن اسی وقت ہمارے لیے قریب ہو سکتا ہے، یہ ہم سے قریب ہو سکتا ہے جب ہم اس کے احکامات کو نافذ کریں، ہم اس کو اپلائی کریں اپنی ذات پر. تو جب قرآن کو ہم تھامیں گے اور قرآن کو ہم پڑھیں گے اور قرآن کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہاں یہ واقعی میں ہماری کتاب ہے، اور یہ ہم سے ہی مخاطب، اس میں قرآن ہم کو ہی مخاطب کرتا ہے، اور ہم سے ہی اس میں مطالبہ کیا گیا کہ ہم اس کو فالو کریں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا، اور ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، یعنی جو اہل کتاب تھے جن لوگوں نے اس قرآن کو مان لیا تھا، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے. اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شخص اہل کتاب میں سے ایمان لائے تو ان کے وہ دو اجروں کا ان کے لیے وعدہ ہے، ان کو ڈبل اجر دیا جائے گا، صحیح بخاری کی حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے. تو یہ لوگ کون ہوں گے جو کہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یا ان کی جو کوالٹیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی. وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو ہدایت اسے نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. کہ یہ واقعی نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اب دیکھیں یہاں جو بات آئی تھی کہ آپ انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اگر ہدایت ہوتی تو آپ اپنے چچا کو ہدایت دے دیتے، آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا اور اسلام کو سپورٹ کیا. تو آخر وقت میں آپ اتنا کہتے رہے اپنے چچا سے کہ اے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن آخر کار انہوں نے مرتے وقت جو آخری جملہ کہا تھا کہ میں ابو طالب کے دین، سوری عبد المطلب کے دین پر میں مر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول اپنے چچا کو ہدایت دے دیتے تھے. کہ یہ واقعی نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں اور ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لوگ اس کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہوں. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے. تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے، البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں ہوگا۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، اللہ پاک ہے اور بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے کہ جو کچھ ہی دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ہی ظاہر کرتے ہیں، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرمان روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے کہ تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کہ تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنایا تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں پر ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت میں اضافہ کرے، اور اسی لیے ہم صبح سے لے کر رات تک نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ پھر دنیا کی زینت فنا ہو جانے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو باقی رہے گا وہ نیکیاں ہیں، تو لہٰذا ہم کو فکر ان نیکیوں کی ہونی چاہیے جو اللہ کے پاس باقی رہیں گی، کیونکہ دنیا کی زینت ختم ہو جائے گی۔ پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے کہا جائے گا کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو، تو وہ تمام شریک ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے، بلکہ الٹا وہ وہاں پر خود بے یار و مددگار ہوگی۔ اور جو بستیاں ہلاک ہوئی ہیں اس سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ بستیاں کیوں ہلاک ہوئی، کیونکہ ان کے رہنے والے ظالم تھے، ابھی ہم دیکھیں گے۔ اور یاد رکھیں وہ لوگ جبکہ انہیں پکارا جائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اترامت یا فخر اور غرور نہ کر، جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر کہ اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے، کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے، مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قارون ایکچولی بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ فرعون کی چاپلوسی کرتے کرتے یا فرعون کے پاس بنی اسرائیل کی خبریں دیتے دیتے فرعون کا منظور نظر ہو گیا، اور فرعون نے اس کو بہت درجہ دیا، اپنے پاس اپنے درباریوں میں رکھا، اور یہ اس طرح سے بنی اسرائیل سے نکل کر فرعونیوں کا ساتھی بن گیا، اور اتنی اس کے پاس دولت تھی اور اتنی اس کے پاس خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی، یعنی کئی اونٹوں پر یا کئی جانوروں پر اس کی صرف چابیاں اٹھائی جاتی تھیں، اس کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت لگتی تھی، آپ سوچیں کتنی دولت ہوگی۔ جب لوگوں نے کہا کہ اپنی دولت میں سے جو غریب لوگ ہیں ان کا حصہ بھی عطا کر اور اتنا مت غرور نہ کر، تو اس نے کہا کہ یہ تو جو دولت ملی ہے مجھے میرے علم کی بنا پر ملی ہے، یعنی خود اپنا کالر کھڑا کیا، اور یہ کہہ کر وہ کہنا چاہتے تھے کہ جو میری محنت سے میں نے کمایا ہے وہ میں دوسروں کو کیسے دوں، جیسے آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دولت اور جائیداد ہے یہ ہماری محنت سے کمائی ہوئی ہے، اس پر ہمارا حق ہے، ہم دوسروں کو کیوں دیں اس میں سے؟ تو ایسی قارون نے بھی کہا تھا۔ آخر کار کیا ہوا اس کا انجام؟ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا، جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپت اللہ دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلا نہیں پایا کرتے۔ انہیں ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر انسان تمنا کرتا ہے نا کہ اچھا مجھے بھی ویسے ہی مل جائے، میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہو، لیکن یہ سب کچھ کام میں نہیں آنے والا۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ جو بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسے ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے انعامات پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غرور اور تکبر انسان کو دنیا میں بھی لے ڈوبتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام عذاب کی صورت میں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے تو ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کو جو مستحق ہیں ان پر احسان کرنا چاہیے، یعنی ان کی مدد کرنا چاہیے اور ان سے نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ تو قارون اپنی دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نعمت کو اس نے اپنے ذاتی علم کا نتیجہ سمجھا اور غرور اور تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے مال پر وہ فخر و غرور جتانے لگا، اور اس میں سے غریبوں کا حصہ اس نے نکالنا ترک کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مال ہم کو دیا ہے اس میں سے ہم غریبوں کا اور مسکینوں کا اور محتاج کا حصہ نکالنا نہ بھولیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہم ضرور اس میں سے غریبوں کے لیے حصہ ضرور نکالیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام پہنچانے والا ہے، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو۔ اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ آپ اس ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الى معاد قل ربی عالم من جاء بالہدی ومن ہو فی ضلال مبین، کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس قرآن کو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، تمہاری اپنی خواہش سے قرآن نازل نہیں ہوا ہے، کیونکہ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ آپ نے خود قرآن گھڑ کر لا لیا ہے، تو نہیں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور آپ اس کو پڑھ کر سنا دیجئے، اور آپ خود امیدوار نہیں تھے، یہ آپ خود خواہش مند نہیں تھے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو انعام ملا ہے۔ اور ایسے کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہو تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں، اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرمان روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ وَلَتَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ عنکبوت، یہ بھی مکی سورت ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اس کا اگلا پارہ شروع کریں گے سورہ عنکبوت جو 21 پارے میں آیا ہے، اس میں خاص طور سے ذکر ہے نماز کا، یعنی کچھ بہت ساری امپورٹنٹ آیات ہیں اس سورے میں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ یہی مضمون، اس قسم کا مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، اور یہاں پر اصل میں صرف ایمان لا کر چھوڑ دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ ایمان لا کر چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے، بلکہ جب ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے تو آزمائش تو آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سورہ بقرہ میں فرما دی کہ وَلَيَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں بھوک سے، فاقہ کشی سے، خوف و خطر سے، جانوں کے نقصانات سے، مالوں کے نقصانات سے ضرور آزمائش کریں گے، اور پھر ایسے میں جو صبر کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اللہ کے اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو جنت یوں ہی نہیں مل جاتی، جنت کو اتنی سستی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنے ایسے اس میں رکھ دی ہے کہ اچھا آپ 1.25 لاکھ کا وظیفہ کر لیں اور جنت مل جائے گی، یا کوئی ایک فلاں کام کریں غاروں اور پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جائیں اب جنت مل جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول مکہ میں ہی رہتے، کمپرومائز کرتے، گھروں میں عبادت کرتے، اور یہ سب ہجرت اور جہاد یہ سب نہ ہوتا، انفاق نہ ہوتا۔ تو جنت کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے، جگہ نہیں ہے کہ جو یوں ہی مل جائے کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ کون مومن ہے اور کون جھوٹے ہیں، اور جب آزمائش ہے تو آزمائش میں صبر کرنے والے اور اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے اور قربانیاں دینے والے، یہی لوگ جنت میں پہنچ سکیں گے۔ وہ جنس نہیں ایمان جو لے آئے بازار سے، یہ مومن کو ملتی ہے قرآن کے سپاروں سے، کہ ایمان کوئی خریدنے والی چیز نہیں ہے کہ آپ خرید لیں اور پھر سیدھا جنت میں چلے جائیں، نہیں، یہ تو آپ کو اپنی یعنی دل کا سرور اطمینان، یہ جب اس وقت آپ اس کے آگے بڑھتے ہیں جب آپ اللہ کے راستے میں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش ہے تو آپ ثابت قدم رہیں اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، تبھی ترقی ہوتی ہے، تبھی ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم ضرور آزمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے جھوٹے کون ہیں سچے کون ہیں۔ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، یقیناً اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ کو جنت کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا، اور جد و جہد انسان اپنے نفس سے آغاز کرتا ہے جد و جہد کی، اور اس کے بعد پھر پورے میدان جہاد میں وہ جد و جہد کرتا ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ اسٹرگل، کچھ کوشش کرنی ضرور پڑتی ہے، تو یہ جو جد و جہد وہ کرے گا اس کا اجر اس کو ضرور ملے گا۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل اختیار کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین عمل کی جزا دیں گے۔ یہ مضمون ہم تیسری چوتھی دفعہ پڑھ رہے ہیں کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بدل دیں گا بھلائیوں سے۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ نیکیاں دیکھیں کتنا فائدہ دیتی ہیں، کہ نیکیاں اگر انسان کرتا رہے تو وہ نیکیاں اس طرح سے برائیوں پر حاوی ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ وہ برائیوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، بلکہ وہ برائیوں کو بدل دے گا نیکیوں میں۔ انشاءاللہ، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں گے تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہاں پر بعض مفسرین کہتے کہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی اگر تم اسلام سے پھر نہیں جاتے، تو لہٰذا انہوں نے اپنے والدہ کی بات نہیں مانی اور سمجھاتے رہے والدہ کو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تمہارے والدین تم پر زور زبردستی کریں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا تو پھر تم ان کی بات نہ مانو، ادروائز پوری فرما برداری تمہیں ان کی کرنا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل اختیار کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، کہ دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے افطرا پردازیوں کی باس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ جہاد کے لیے جاتے تھے منافقین کہتے تھے کہ تم مت جاؤ، اگر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو ہم بول دیں گے کہ ہم نے منع کیا تھا اور ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے قیامت کے دن گناہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی جو بھی برا کام کرے گا اس کا بدلہ تو اسے ملے گا ہی ملے گا، جو برائی کی طرف دعوت دے گا دوسروں کو برائی کی دعوت دینے کا بدلہ بھی اس کو اٹھانا پڑے گا، اور کسی نے نیک کام کیا اور کسی کے کہنے پر وہ نیک کام سے رک گیا تو اس کو اس کا بدلہ بھی ملے گا، پھر کہ اس نیک کام سے وہ کیوں رکا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ہم نے نوح اسلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 + 1000 برس ان کے درمیان رہا، آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ نوح علیہ السلام کو اور اس کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو، در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو، اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یقیناً اللہ کے لیے آسان تر ہے، ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھر اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب الیم۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے، یہ جلا ڈالو اس کو۔ آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیا ہے، کہ تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرستاد ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب لوگ گھر والوں کو بچا لیں گے، اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين۔ پھر جب ہمارے فرستاد لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر نہ زیادتیاں کرو، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور ثمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہاں پر عنکبوت کی مثال دی گئی ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مکڑی کا جالا ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ اب اگر مکڑی کے گھر کے بارے میں اگر ریسرچ کریں گے تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اس کا جال ہوتا ہے مکڑی کا، جو وہ گھر بناتی ہے اپنا، آپ دیکھیں کتنا وہ، اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں کتنا ایسے نیٹ کے جیسا نظر آتا ہے وہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ مکڑی کو یہ سوچ اور سمجھتی ہے کہ وہ جو کام کرتی ہے وہ بھی کتنے بہترین طریقے سے کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اس دھاگے کو کھولا جائے جو وہ جالا بناتی ہے، اور وہ بالکل ایک دھاگے کی طرح ہوتا ہے، تو اتنا لمبا وہ دھاگا بنے، لیکن وہ کیسے پیج در پیج وہ جال بناتی چلی جاتی ہے، اور کیسے ماشاءاللہ کیسے ڈیزائن بنتی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ مکڑی کا جالا دیکھیں گے تو اس میں بھی غور و فکر کرنے والے کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی چیز مکڑی جو کہ بالکل بے آواز اور بالکل ایک بے جان نظر آتی ہے، لیکن اس کا کام آپ دیکھیں۔
اور سب سے کمزور گھر بھی وہی ہوتا ہے جو اتنی محنت سے بناتی ہے لیکن کمزور بھی سب سے زیادہ وہی گھر ہوتا ہے. آپ ایک دھکا لگاتے ہیں, آپ اپنے جالے صاف کر رہے ہیں اپنے گھر کے, جو آپ کے ڈسٹ ہو گئے ہو گھروں میں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مکڑی کے جالے گھروں میں ہو جاتے ہیں, تو آپ اپنی ایک جھاڑو وہاں گھماتے ہیں اور وہ صاف ہو جاتا ہے. اتنا کمزور گھر ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریک ٹھہرا لیے ہیں اور ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے, تو دراصل ان کا کتنا کمزور سہارا ہے. جیسے مکڑی کا گھر بالکل کمزور ہوتا ہے اور ایک دھکے سے ٹوٹ جاتا ہے, تو ایسے ان کے سہارے بالکل ہی بودے اور کمزور ہوں گے. کل قیامت کے دن ان کو اس کی خبر ملے گی, لیکن اس وقت سوائے افسوس کے کچھ اور نہ کر سکیں گے. تو مکڑی سے مثال دی گئی ہے کہ مکڑی کس طرح سے اپنا گھر بناتی ہے, سب سے کمزور گھر اس کا ہوتا ہے. تو جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں یا جو قومیں شرک میں مبتلا تھیں یا اپنے معبودوں کے تعلق سے جو ان کا خیال تھا, عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے حامی اور مددگار ہوں گے اور یہ ہماری قسمت بنانے اور بگاڑنے کی قدرت رکھتے ہیں, ان کی پوجا پاٹھ کر کے وہ انہیں نظر و نیاز چڑھاتے تھے اور سمجھتے کہ ہم کو ان کی سرپرستی حاصل ہے اور یہ ہمارے کام بنا دیں گے اور یہ ہم کو آفات سے محفوظ رکھیں گے, لیکن تاریخی واقعہ سے دیکھا گیا کہ یہ ساری قومیں برباد ہیں. جو لوگ بھی عقیدے کی خرابی میں مبتلا تھیں, جو شرک میں مبتلا تھیں, سب کی سب اللہ تعالیٰ نے سب قوموں کو تباہ اور برباد کر دیا اور ان کا انجام بہت زیادہ خطرناک ہوا. تو اس انجام سے ہم کو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ شرک کی جڑ کاٹ دیتا ہے, اور ان کو آخرت میں تو نقصان ہو گئی ہوگا لیکن دنیا میں بھی ان کو نقصان اٹھانا پڑا اور وہ ساری قومیں ختم ہو کر رہ گئیں. تو یہ تصور رکھنا کہ جو معبود ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارش کر دیں گے, یا یہ جو ہمارے پیر بزرگ ہیں یا عالم ہیں یا ہمارے سفارشی ہیں یا پتہ نہیں کیا کچھ نام دے دیا گیا ہے, غوث اعظم ہے یا کچھ اور ہے, یہ ہمارے سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری معافی دلوا دیں گے ہم کو, تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش اسی کی ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اور جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ وہ سفارش کرے. کوئی خود سے سفارش نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خالص اللہ کی بندگی کرنے والے بنے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, نہ اس کے وہ الہ ہے, وہ واحد ہے, وہ احد ہے, وہ الصمد ہے, لم یلد ولم یولد ہے, سبحان اللہ. اور پھر اس کے لیے سب کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے, کوئی اس کی خدائی میں شریک نہیں ہے, وہ اپنے اسماء و صفات کے اعتبار سے, اپنی الوہیت کے اعتبار سے اور اپنی صفات کے اعتبار سے وہ تنہا اور یکتا ہے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.